بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. اس پیاری کتاب کی شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں باب نمبر 23 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ الاسلام رحمه الله فرماتے ہیں: باب ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان، وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، سورة النساء آية نمبر 51. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، إلى آخر الآية سورة المائدة آية نمبر 60. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، إلى آخر الآية سورة الكهف آية نمبر 21. آية میں ٹھیک کر لے، قال الذين غلبوا على أمرهم، پر غیم پر ضمہ ہے، ٹھیک کر لیں، فتح ہوئی، غلبوا على أمرهم، غلبوا عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض، ورأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه، وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وأنه سيكون في أمتي كذابون 30، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. شيخ وسيم رحمه الله نے یہ باب باندھا ہے, اور اس باب میں ایک عجیب حقیقت کو بیان کیا ہے کہ بعض مسلمان ایسے آئیں گے جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد یا کلمہ شہادت پڑھنے کے ساتھ ساتھ بتوں کی عبادت بھی کر بیٹھیں گے. باب ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان, بعض هذه الامه, امت کے بعض لوگ, يعبد الاوثان, بت پرستی کریں گے, اور اس کے ثبوت کے لیے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے تین آیات اور تین احادیث بیان کی ہیں. آیات کا تعلق پچھلی قوموں سے ہے, یہود و نصارہ سے ہے, اہل کتاب سے ہے, اور پہلی حدیث لتتبعن سنن من كان قبلكم, کہ تم لوگ ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے, ان کے راستے اختیار کرو گے. یعنی اگر یہود و نصارہ سے کلمہ پڑھنے کے بعد, اسلام میں داخل ہونے کے بعد شرک ہو سکتا ہے, بت پرستی ہو سکتی ہے, تو اس امت میں کیوں نہیں ہو سکتی, جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے تم ضرور ان لوگوں کے راستے کو اپناؤ گے اور ان کے نقش قدم پر چلو گے, اور خوبصورت انداز بیان سے, جیسے آگے بیان ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ گو مشرک ہو نہیں سکتا, کسی نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا ہے اب وہ جو کچھ کر لے دین کے اندر, کلمہ پڑھنے کے بعد وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو ہی نہیں سکتا, شرک کر نہیں سکتا, کیونکہ کلمہ پڑھنے سے وہ معصوم ہو گیا ہے, کفر سے معصوم ہے, شرک سے معصوم ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں واضح دلائل ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی شخص یا کوئی مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے اور کفر کا راستہ اختیار کر سکتا ہے, اور اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ فقہا کا اس معاملے میں اجماع ہے, اور اپنی کتابوں میں ایک باب باندھتے ہیں جس میں مرتد کے احکام و مسائل بیان کیے جاتے ہیں. مرتد کون ہے؟ یہ وہ مسلمان ہے جو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, اور ان میں کئی مسائل بیان کرتے ہیں. تو یہ تو بات واضح ہے کہ کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اس باب میں جو یہ دلائل بیان کیے ہیں, یہ دلائل کیسے ہیں, اور جن آیات اور احادیث کو بیان کیا ہے علماء, ان آیات اور احادیث کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں. فضیلۃ الشیخ العلامہ عبد العزیز بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اے باب ما جاء من احادیث و آیات تدل على ذلك, اس باب میں ان آیات اور احادیث کو بیان کیا گیا ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں. بات کیا ہے؟ کہ اس امت کے بعض لوگ بت پرستی کریں گے. وَأَنَّ غَيْرُ مَعْصُومَةٍ فِي الْوُقُوعِ مِنَ الْوُقُوعِ فِي الشِّرْكِ, یہ امت معصوم نہیں ہے شرک میں داخل ہونے سے, اس امت میں شرک ہو سکتا ہے. وَكَمَا دَخَلَ النَّاسُ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا صَارُوا يَخْرُجُونَ مِنْهُ, جیسے کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوئے تھے, دین میں داخل ہونے کے بعد بعض لوگ جو ہے
مہربانی کسی کا موبائل فون آنا ہو سگنل خلل ڈال رہے ہیں پلیز موبائل فون کو بند کر دیجیے. جزاک اللہ خیر. دیکھیے اپنا فون کو اگر آنا ہے اس کو
ایک دفعہ چیک کر لیں.
اسپیکر کے قریب بیٹھے ہیں اسپیکر.
شیخ صاحب فرماتے ہیں جیسا کہ لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہوئے تھے اس کے بعد اس دین سے خارج ہونے لگے. وقد وقع فی عہد صدیق من الردۃ ما وقع, اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ردت کا معاملہ جو ہوا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے کہ بعض لوگ مرتد ہو گئے تھے اس بہترین زمانے میں, اور اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہوا مومنوں پر, خصوصی طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر, کہ 2 سال کے اندر اندر جزیرہ عرب کی اکثریت مرتد ہو چکی تھی, 2 سالوں کے اندر واپس اسلام میں داخل ہوئے. یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کارناموں میں سے ایک بہت بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے عزم کر لیا, جس نے بھی زکوٰۃ کا انکار کیا ہے نماز کا ممکن زکوٰۃ کے ممکن میں کوئی فرق نہیں ہے, واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اللہ نے فرمایا, دونوں کو جوڑ دیا ہے. جو زکوٰۃ کا منکر ہے وہ دین اسلام کا منکر ہے, کیونکہ بعض لوگوں نے کہا کہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے اور اس رکن کو ساقط کر دیا اپنی زندگی سے. زکوٰۃ دیتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, وفات پا گئے, زکوٰۃ اب نہیں دیتے ہم کسی کو. تو زکوٰۃ کا انکار کرنا ارکان اسلام میں سے ایک رکن کا انکار کرنا ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بہت سارے اور بھی چیلنجز تھے, اس کے باوجود بھی ان کا موقف بالکل واضح تھا اور تلوار اٹھائی, جنگ کی, یہاں تک کہ اب یہ دیکھیں سبحان اللہ کہ 2 سالوں کے اندر اندر پورا جزیرہ عرب واپس اسلام میں آیا ہے. پھر جو دلائل ہیں شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں, سب سے پہلے آیت ہے, الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا وہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں؟ شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اخبر اللہ ان اناس من اہل الکتاب, اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ بعض لوگ اہل کتاب میں سے, یؤمنون بالجبت, وہ جبت پر ایمان لائیں گے, یعنی جبت کو مانیں گے. جبت سے مراد وہ السحر, جادو. جادو پر ایمان لانے سے مقصد یہ ہے کہ جادو کا عمل کریں گے اور کروائیں گے. یہ مطلب نہیں ہے کہ جادو کی حقیقت کو مانیں گے, کوئی جادو کا اثر ہونا حق ہے, قرآن و سنت میں ثابت ہے, لیکن جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا یا جادو میں ملوث ہونے والے کی بات ہو رہی ہے. اہل کتاب میں سے بہت سارے ایسے تھے جو جادو پر ایمان رکھتے تھے, یعنی جادو کرتے بھی تھے اور جادو کرواتے بھی تھے اور اس میں ملوث بھی تھے. والطاغوت, طاغوت سے مراد وہ ہوا الشیطان, ہوا لکھنے ہوا ساقط ہے, وہ ہوا الشیطان, طاغوت سے مراد شیطان ہے. اچھا, آیت کا اگلا حصہ جو ہے, وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. ایک تو جبت اور طاغوت پر ان کا ایمان ایک طرف, دوسری طرف وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, وہ اہل کفر سے یہ کہتے, یہ اہل کتاب جنہیں اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنی کتابوں سے نوازا ہے, ایک خاص انعام ہے اللہ تعالیٰ کا, تورات اور انجیل ان پر نازل فرمائے اللہ تعالیٰ نے, اس کے باوجود بھی وہ کفر کر بیٹھے اور جادو اور طاغوت یعنی شیطان پر ایمان ایمان لا کر اس کی نفی کر بیٹھے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی عجیب سی بات کرتے تھے, وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفْرُوا, اہل کفر سے کہتے تھے, هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا, یہ لوگ جو مشرکین ہیں, بت پرست ہیں, یہ اہل ایمان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں. ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور صحابہ ہیں, دوسری طرف ابو جہل, ابو لہب اور مشرکین ہیں, مشرکین عرب, دیگر مشرکین عرب جو ہیں, تیسری طرف اہل کتاب ہیں. اہل کتاب جبت اور طاغوت پر ایمان لائے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے تھے اہل مشرکین سے کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو. اگر تورات اور انجیل میں کیا ہے, صرف اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے وسلم کا ذکر خیر نہیں ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کا بھی ذکر خیر موجود ہے, جیسے کہ سورہ فتح کی آخری آیت میں اللہ نے بیان فرمایا ہے. شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں, وہذہ قالت الیہود, یہ کہنا جو یہود کا ہے, جیسے کہ کعب بن الاشرف و حیہ بن اخطب, اخطب ہے حانی خواہ, ٹھیک کر لیں, کعب بن الاشرف و حیہ بن اخطب جو ہیں یہ یہودوں کے سردار تھے. قالوا ان قریش اهدى من محمد صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ, وہ یہ کہتے کہ قریش جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں. وہم یعلمون انہ علی الحق, جبکہ وہ یقیناً جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حق پر تھے. فقالوا عنادا وحسدا وبغضا وخلافا لما معهم, کیونکہ یہ کہنا صرف ہٹ درمی, حسد, بغض و نفرت اور مخالفت کے لیے کیا ہے, ورنہ حق تو وہ جان چکے تھے. فہم اوتوا نصیبا اي حظا من الكتاب, تو ان کو اللہ تعالیٰ کتاب میں سے حصہ دیا, یعنی تورات انجیل میں جو پیغام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. لیکن لم يعملوا به بل خالفوه, اس پر عمل نہیں کیا بلکہ مخالفت کی. وآمنوا بالجبت والطاغوت, اس کے برعکس جبت اور طاغوت پر ایمان لائے. اگر صحیح ان کا ایمان ہو, دیکھیں ایمان کا نور, دیکھیں پورے ایمان کا اثر, دیکھیں جب ایمان میں خلل ہوا تو پھر پورے دین میں خلل ہوا, کچھ باقی نہ رہا, یہاں تک کہ جبت اور طاغوت اور شیطان کی عبادت کر بیٹھے. وقالوا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا, اور یہ بھی کہہ بیٹھے کہ یہ مشرکین جو ہیں وہ اہل ایمان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں. فان كان هذا قد وقع من اليهود فسيقع من هذه الامه, اگر یہودیوں سے ہوا کہ شرک میں مبتلا ہوئے, جادو میں مبتلا ہوئے, شیطان کی عبادت میں مبتلا ہوئے, کفر میں مبتلا ہوئے, تو اس امت سے بعید نہیں کہ یہ امت بھی اسی راستے کو اپنائے گی. اس امت میں سے ایسے لوگ آئیں گے, یہ ایسے لوگ ہوں گے امت میں جو ویسا ہی کریں گے جیسا کہ یہودیوں نے کیا تھا, اور امت میں ایسا واقع ہوگا جس لحدیث, جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے, لَتَتَّبِعُونَ سُنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. یعنی شیخ الاسلام نے ان آیات کا ذکر کرنے کے بعد حدیث کا ذکر اس وجہ سے کیا ہے کہ حدیث میں واضح دلالت ہے کہ تم لوگ ضرور اپنے سے پہلے جو قومیں ہیں, جو امت ہیں, ان کے نقش قدم پر چلو گے. لَتَتَّبِعُونَ کیا ہے, صیغہ کون سا ہے, تأکید ہے, لام تأکید کے لیے اور نون بھی تأکید کے لیے, یعنی لازم یہ ہو کے رہے گا. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. فدل على ان هذا سيكون في امه محمد صلى الله عليه وسلم, تو اسے یہ دلیل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت میں ایسا ہوگا. من يكفر ويقول ان الكفر اهدى من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم, جو خود کفر کر بیٹھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہیں گے کہ جو اہل کفر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی متبعین سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں. وہ وقع قدیما, اور یہ پہلے بھی ہو چکا, وقع الان, اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں, ممن يفضلون اليهود والنصارى على هذه الأمة, جو یہود و نصارى کو اس امت پر فوقیت اور فضیلت دیتے ہیں. قال تعالى, دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القردة والخنازير وعبد الطاغوت إلى آخر آية سورة المائدة نمبر 60. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں کیا میں تمہیں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام اللہ تعالیٰ کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے، وہ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور غضبناک ہوا، اور جن کو ان میں سے بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی. سبحان اللہ. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فإذا كان من قبلنا عبد الطاغوت وهو الشیطان، اگر ہم سے پہلے لوگوں میں سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، اور طاغوت سے مراد شیطان ہے، وكل من يعبد من دون الله، اور ہر وہ بھی اس میں شامل ہے یعنی طاغوت میں جس کی عبادت کی گئی اللہ تعالیٰ کے سوا، فهكذا يوجد في هذه الأمة، اسی طریقے سے امت میں بھی ایسے لوگ آئیں گے، من يعبد الطاغوت من الاوثان، من يعبد الطاغوت والاوثان، جو طاغوت اور اوثان کی عبادت کرے گا، لحدیث، اس کی دلیل حدیث ہے، لتتبعون سنة من كان قبلكم الى آخر الحدیث. اور تیسری آیت میں قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا الى آخر سورة الكهف آیت نمبر 21. جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان کی غار پر ضرور مسجد یا عبادت گاہ بنائیں گے. اہل اصحاب الکہف کا قصہ معروف و مشہور ہے، جس غار میں اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال سلا دیا، پھر دوبارہ زندہ ہوئے اور پھر وفات ہوئی، اسی غار میں ان کو دفن کیا. تو اس زمانے کے لوگوں کو آپس میں اختلاف ہو گیا، کرنا کیا ہے ان کے معاملے میں، اب کیا کریں، یہ اہل کرامت ہیں، ان کا معاملہ جب کھل کے سامنے آ گیا، اہل خیر اور اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے، تو کیا کیا جائے. تو جو ان کے امر پر غالب تھے انہوں نے کہا کہ ان کی غار کی جگہ پر جو ہے یہاں پر عبادت گاہ بنا دیتے ہیں، مسجد بنا دیتے ہیں. بعض جاہلوں نے اس آیت کریمہ سے یہ دلیل بنائی ہے کہ قبروں پر مسجد کی تعمیر کی جا سکتی ہے، اور دلیل یہ آیت ہے، قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، اور یہ وہابی منع کرتے ہیں، کہتے ہیں قبر اور مسجد تعمیر نہیں کرنی. وہابی نے منع نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، منع بھی کی اور لعنت بھی بھیجی ہے، اور آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کے پیار پہ علیہ وسلم نے یہ لعنت بھیجی ہے، یعنی زندگی میں بھی کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا، منع کیا اور لعنت بھیجی، اور آخری وقت میں بھی وفات سے پہلے جو آخر جملے تھے اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے علیہ وسلم کے زبان مبارک پر، ان میں سے یہ جملہ بھی تھا، یہود و نصار پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اتخذوا امور انبیاء مساجد. تو اس آیت کریمہ میں یہ ہرگز دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف دلیل ہے کہ عبادت، جیسا کہ حدیث میں آیا، حدیث و قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ حدیث قرآن مجید کی مزید وضاحت اور بیان اور تفسیر کرتی ہے. تو حدیث میں جو بیان اور وضاحت قرآن کی اس آیت کی تفسیر کی آئی ہے وہ یہی ہے کہ یہود و نصارہ اپنے انبیاء اور بزرگوں اور صالحین کی قبروں پر عبادت گاہیں تعمیر کرتے تھے، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں تم لوگ ایسا مت کرنا، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، تم اس لعنت سے بچنا اپنی زندگی میں، ہرگز ایسا نہ کرنا. اور اس آیت میں جو لوگ غالب ہوئے ان کے امر پر، پہلے جو لوگ موجود تھے وہ بت پرست تھے کہ نہیں، جس کے زمانے میں اہل اصحاب الکہف کے جو جوان تھے جس اپنے قوم کی مخالفت کی, وہ کیا تھے؟ بت پرست تھے. اور یہ بت پرستی باقی رہی اس قوم میں 300 سال کے بعد تک بھی باقی رہی. کچھ اچھے لوگ بھی بیچ میں ہیں لیکن مغلوب تھے, غالب نہیں تھے. تو غالب کون تھے؟ اہل ایمان غالب تھے, اہل توحید غالب تھے. سبحان اللہ, رشید غالب تھے. تو اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ قال الذين غلبوا على امرهم. تو غالب کون تھے؟ وہی تھے جو بت پرستی کرتے تھے, جو شرک کرتے تھے. اقتدار ان کے پاس تھا اور انہی کے حکم سے وہاں پہ عبادت گاہ بنائی گئی. تو اس آیت کریمہ میں ہرگز دلیل نہیں بلکہ ان کی دلیل ہے جنہیں لوگ وہابی کہتے ہیں اور تانے دیتے ہیں اور جملے کستے ہیں مختلف, بلکہ دلیل یہ ہے کہ قبر پر مسجد یا عبادت گاہ تعمیر کرنا جائز نہیں, حرام ہے. شاہ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں, فَإِذَا كَانَ فِي الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ مَنِ اتَّخَذُوا مَسَاجِدَ عَلَى الْقُبُورِ وَعَظَّمُوهَا فَكَذَلِكَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ. وہی بات ہے جیسا کہ پچھلی قوموں میں ایسا ہوا کہ مساجد, قبر پر مساجد کی تعمیر کی ہیں, عبادت گاہیں بنائی ہیں, ان کے تعظیم کی ہیں. اسی طریقے اس امت میں بھی ایسا واقع ہوگا. وَقَدْ وَقَعَ هَذَا فِي آخِرِ الْقَرْنِ الْأَوَّلِ مِنَ الرَّافِضَةِ. اور یہ ایسا ہوا پہلے صدی کے جو آخر تھا اس میں روافض سے ایسا ہوا. لیکن بنو المساجد وعظموا القبور, جنہوں نے قبر و مساجد تعمیر کرنا شروع کر دی اور قبروں کو تعظیم کرنا شروع کر دی. ثم تبعهم من يدعي الاسلام, پھر ان کی اتباع اور ان کے پیچھے وہ لوگ چلے جو اسلام کے دعوے دار ہیں. کما هو حال المسلمین کما فی الحدیث الاتی, جیسا کہ مسلمانوں کا حال جیسا کہ اس اگلے حدیث میں اس کی مزید وضاحت ہے. یاد رکھے کہ قبر پرستی جو ہے اور قبر و مساجد کی تعمیر کرنے کا جو معاملہ ہے, سب سے پہلے روافض نے شروع کیا, شیعوں نے, روافض نے شروع کیا. ائمہ الاہل بیت میں غلو کرتے ہوئے حقیقت میں محبت نہیں کرتے اہل بیت سے, نہ سیدنا علی سے محبت کرتے ہیں, صحابہ سے بغض نفرت کرتے ہیں اور اہل بیت سے محبت کو اوڑ بنا دیتے ہیں. اور اس کے پیچھے جو بھی شرک بدعات و خرافات وہ کرتے رہتے ہیں. اہل سنت میں سے کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرتا تھا. جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور حقیقتاً وہ غالی صوفی ہیں جیسے بریلوی ہیں, وہ اہل الرفض کے نقش قدم پر چل کر قبر پر مساجد اور عبادت گاہیں بنائی ہیں. ورنہ اگر آپ دیکھتے نا, مسلمان ہیں دو حصے, اہل سنت اور اہل بدعت. شروع میں کیا تھا؟ اہل بدعت میں جو ابتدا ہوئی, مسلمان ہے یہ سنی ہے کہتے ہیں, یہ شیعہ ہے. اور رحمک اللہ, اور اس عموم میں جو شیعہ نہیں ہے وہ سارے اس میں سنت کے لفظ میں شامل ہیں. اہل بدعت بھی شامل ہو گئے, جو یعنی خوارج ہیں, معتزلہ ہیں, جو شیعہ نہیں ہیں وہ سب اس میں شامل ہو گئے. تو حقیقت میں یہ کہنا ہے کہ اہل سنت اور اہل بدعت جب یہ تقسیم کرتے ہیں تو اہل سنت الگ ہو جاتے ہیں. اہل بدعت اس میں روافض بھی ہیں, خوارج بھی ہیں, معتزلہ بھی ہیں, اور اہل تصوف سارے جو ہیں وہ بدعت جو ہیں, جو خلاف سنت عمل کرتے ہیں, وہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اس تقسیم کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت میں, اہل سنت سے مراد یعنی وہ جو شیعہ نہیں ہیں. تو کیا مراد ہے؟ کہ خوارج بھی اہل سنت میں سے ہیں اور جو یعنی معتزلہ ہیں, اشاعر, ماتوردیہ اور اہل تصوف جو ہیں, یہ سب اس میں شامل ہیں؟ نہیں, ہرگز نہیں. اہل سنت اہل سنت ہیں. اور سلف میں دیکھ لیں آپ, جب اہل سنت کی بات کرتے تھے یا سلفیت کی بات کرتے تو اہل بدعت جب رد کرتے تھے تو سب کا رد کرتے تھے, یعنی کہ صرف ایک گروہ کا رد کرتے تھے. قدریہ تھے, معتزلہ تھے, جہمی تھے یا روافض تھے, سب کا رد کرتے تھے. حدیث میں عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله, اليهود والنصارى. قال فمن اخرجه, يعني متفق عليه حديث البخاري ومسلم. تم پہلی امتوں کی پیروی کرتے ہوئے اس طرح ان کے برابر ہو جاؤ گے جیسے تیر کے برابر تیر ہوتا ہے. القدس بالقدس سے مراد تیر. اچھا تیر سے مراد یاد رکھیں تیر کے تین حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اس کی جو باڈی ہے, ایک اگلا حصہ جو تیز ہوتا ہے, ایک آخری حصہ جس میں پر ہوتے ہیں. دیکھا تیر کو کبھی نہیں دیکھا؟ اچھا تیر کو سیدھا اور برقرار رکھنے کے پر برابر ہوتے ہیں ہمیشہ. اگر پر تھوڑے ٹیڑھے ہوں تو کبھی بھی نشانے پہ تیر نہیں لگے گا. تو آخر میں جو پر ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں القدہ عربی میں, اور یہ برابر ہوتے ہیں. آپ دیکھیں حدیث کے الفاظ سبحان اللہ کہ نقش قدم پر صرف چلنا نہیں ہے بلکہ ہو بہو چلنا ہے, یعنی 100% برابر برابر چلنا ہے. اسے کہتے ہیں القدہ بالقدہ. حتی لو دخل جحر ضب لدخلتموه, باریک بھی نہیں دیکھیں آگے. یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل یا سوراخ میں گھس جائیں گے, ضب کہتے ہیں سانڈے کو, گوہ بھی کہتے ہیں جو معروف جانور ہے, اگر وہ اپنے بل یا اپنے سوراخ میں گھس جائے, یہود و نصارہ, سانڈے کا تو گھر ہے تو اس نے تو گھسنا ہے. یہود و نصارہ کا کیا کام ہے اس بل میں گھسنے کا؟ اچھا وہ گھس گئے یہود و نصارہ. اس امت میں سے بعض لوگوں کا کیا کام یہود و نصارہ کی پیروی کرتے کرتے اس بل میں گھس جائیں؟ سبحان اللہ. حتی لو دخل جحر ضب لدخلتموه, تم بھی ضرور داخل ہو گئے. قالوا یا رسول اللہ, بعض صاحب نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم, الیہود و نصارہ, یعنی آپ کی مراد ان لوگوں سے یہود و نصارہ ہیں, اسی امت والے جو ہیں. قال فمن, یعنی ان کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ, یعنی صحابہ بھی جانتے تھے یہود و نصارہ کا جو خطرہ ہے کتنا عظیم خطرہ ہے, ان کے راستوں سے بچنا. یہاں تک دیکھیں کہ جو عبادات وہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے. اچھا عجیب بات دیکھیں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے مشرکین کی مخالفت کرتے تھے, اور اگر یہودی بھی وہ عمل کرتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, کسی میں اگر موافقت ہو بھی جاتی یہودیوں کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن مشرکین مخالفت کرتے تھے. جب ہجرت ہوئی تو یہودیوں کی مخالفت کرنا شروع کر دی. مثال داڑھی اور مونچھوں کا معاملہ جو ہے, یہودی کیا کرتے ہیں؟ داڑھی بھی بڑھاتے ہیں مونچھیں بھی بڑھاتے ہیں. ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں چھوٹی کرو. کیوں؟ خالف الیہود خالف المشرکین, تو مخالفت کرنی ہے. روزہ کا معاملہ آیا, عاشورہ کے روزہ کا معاملہ آیا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا. پہلے فرض تھا, پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا, مستحب ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش کی کہ میں اگلے ساتھ زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا, یہود و نصارہ کی مخالفت, یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے. تو عبادات میں بھی مخالفت. کیوں؟ پیغام کیا ہے کہ کبھی بھی یہود و نصارہ کے قریب تک بھی نہیں, گزر کے بھی نہیں جانا. یعنی ان کے دین, ان کی سوچ, ان کی فکر, ان کے منہج, ان کے مذہب کو اختیار کرنا تو دور کی بات ہے, ان کے قریب سے بھی نہیں گزرنا. جو صحیح عبادت ہے ان میں بھی مخالفت کرنا. اگر وہ بھی روزہ رکھتے ہیں, اس دن کی تعظیم کرتے ہیں, لیکن کیونکہ وہ یہودی ہیں, اہل کفر ہیں, اہل باطل ہیں, اہل شرک ہیں, ہمارا راستہ ان سے جدا ہے. اگرچہ موافقت روزے میں ہوئی ہے اسی دن میں, سبحان اللہ, ہم موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ حق رہتے تم پر, روزہ تو رکھا ہے, مخالفت کیسے ہو؟ دن تو ایک ہے عاشورہ کا, دو عاشورہ تو نہیں آ سکتے نا, تو مخالفت کیسے ہوگی؟ ایک دن سے زیادہ روزہ رکھا جائے. تم ایک دن کا روزہ رکھو, ہم 2 دن کا روزہ رکھیں گے, مخالفت ہوئی. تو صحابہ یہ جانتے تھے, اس لیے صحابہ نے سب سے پہلے کیا سوال کیا؟ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ کی ان بات, یعنی اس بات سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ قال فمن, یعنی ان کے علاوہ کون ہو سکتے ہیں؟ یعنی تم لوگوں نے صحیح سمجھا ہے. یہ ہم کہتے ہیں فہم السلف کیوں ضروری ہے, یہ وجہ ہے کہ ماحول ہے, ایک علم اور تعلیم کا ماحول ہے. وحی کا نور نازل ہوتا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس کی تشریح اور وضاحت اور تفسیر کا حق ادا کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور صحابہ نے سمجھنے کا بھی حق ادا کیا ہے. اس لیے آپ کئی جگہ پہ دیکھیں گے موافقت ہوتی ہے, کہیں پہ اگر کوئی شبہ غلط فہمی ہوتی ہے فوراً تصحیح ہو جاتی ہے. ہمارے تصحیح کون کرے گا؟ اگر ہم غلط فہمی کا شکار ہو جائیں ہم کہاں جائیں گے؟ تو ہمارے پاس صحابہ سلف کا پورا ایک علمی خزانہ ہے, واللہ محفوظه جیسے حدیث قرآن محفوظ ہے اللہ کا وعدہ ہے حدیث بھی محفوظ ہے کیونکہ دین کی حفاظت قرآن کی حفاظت دین کی حفاظت ہوتی ہے قرآن میں اساس ہے تو قرآن محفوظ ہے حدیث محفوظ ہے اور جو خزانہ ہے جو سلف کے جو آثار ہیں وہ بھی موجود ہیں الحمدللہ خصوصی طور پر جو امت کے سب سے بڑے مسائل ہیں توحید کا مسئلہ ہے اتباع سنت کا مسئلہ ہے وحدت امت کا مسئلہ ہے سارے آثار موجود ہیں توحید اس کے ضد میں شرک سنت اس کے ضد میں بدعت اتحاد امت اس کی ضد میں تفرقہ جو ہے فرقے کیسے بنیں گے کیسے فرقے آئیں گے ان فرقوں سے کیسے نمٹنا ہے کیا کرنا ہے اجتماعیت کیسے ہوتی ہے اور کیسے برقرار رکھا جاتا ہے تفرق سے کیسے بچا جا سکتا ہے واللہ سارا علمی خزانہ موجود ہے عجب ہے کہ اس کے باوجود بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو علم کی کرسی پر بیٹھ کے امت میں تفرقہ کا باعث بن رہے ہیں امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اپنے اپنے جماعتیں بنا کر اپنے آپ کو امیر بنا کر پھر بیعت بھی لینا پھر اہل بدعت کا راستہ اختیار کرنا اہل سنت کا کیا تعلق ہے ان مسائل سے عمارت حکمران کی ہوتی ہے بیعت ہی حکمران کی ہوتی ہے سلف سے دکھا دے کہیں پہ کہ کسی صحابی نے خلیفہ کے علاوہ بیعت لی ہو بات ہے اصل یہ ادارے جو تھے مدارس جو تھے ان کا کام کیا ہے روس و تدریس ہے نا علم اور تعلیم ہے جب سیاست داخل ہوئی تو رخ بھی مڑ گیا بدل گیا اب سیاسی رجحان جب یعنی غالب ہوا تو دروس و تدریس بھی کرتے ہیں بھی کہاں سے آگے کرنا تو یہی کام ہے نا یہ ادارے کیوں بنے ہیں مدیر اور امیر میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں اب اتنا بدل گیا ہے معاملہ کہ مدیر امیر بن گیا اس کی بیعت بھی کی گئی اور بالکل سیاسی رخ اختیار کر دیا گیا اور جو اصل کام تھا دروس و تدریس کا اس میں بہت ساری کمزوری پائی گئی یہاں تک کہ منہج میں اور عقیدے میں اتنا خلل واقع ہوا کہ ایک ایسے جوان آ رہے ہیں کہ عقیدے کے کئی اصولوں کا پتہ ہی نہیں ہے واللہ بہت سارے یعنی اس عقیدے اور منہج میں جو کمزوری نظر آ رہی ہے کیسے دور ہوگی یہ بغیر علم کے ممکن ہے نہیں والا ممکن نہیں ہے تو جو علم کے ذمہ دار ہیں وہ اپنا رخ بدل چکے ہیں علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر چیز کو اپنی صحیح جگہ پر رکھیں یہ حکمت ہے یہ انصاف ہے معاملات کو خلط ملط نہ کریں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بالکل جماعت سب باطل اور سب بدعتی ہیں سب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جماعت لوگوں کا اکٹھا ہونا ایک خاص مقصد کے لیے تھا خیر مقصد کے لیے تھا دروس و تدریس کے لیے تھا علم و تعلیم کے لیے تھا توحید و سنت کی دعوت تھی تو اس میں خیر اجتماعیت مطلوب ہے اجتماعیت اور ادارہ بھی بننا ہے اس میں ایک مدیر ہے پھر اس میں جو اساتذہ ہیں جو طلبہ ہیں ان کے بغیر یعنی نگرانی کے کیسے کام چل سکتا ہے تو ادارہ مدیر تو ہونا چاہیے نا اور اس میں کسی نے اختلاف بھی نہیں کیا ہے لیکن جب آہستہ آہستہ یہ مدیر جو ہے یہ امیر بن گیا اور جو اساتذہ ہیں وہ اس کے پتہ نہیں ان کے بھی رخ بدل گئے وہ پڑھاتے بھی ہیں لیکن زیادہ تر وقت پتہ نہیں کہاں پہ ضائع کرتے ہیں پھر آہستہ آہستہ وہ سیاست میں کے میدان میں کود پڑنا پھر وہی ووٹنگ سسٹم پھر آہستہ آہستہ ایک جماعت سے دوسری نکلی پھر تیسری نکلی پھر چوتھی نکلی نظریات اختلاف کون سے نظریات اختلاف ہیں بھائی ہمارے ہم قرآن سنت کے دعوے دار نہیں ہم حقیقت قرآن سنت پہ چلنے والے ہیں وہ تو البتہ دعوے دار ہوتے ہیں نا قرآن سنت پہ چلنے کے تو ہمارا تو منہج ایک ہونا چاہیے ہمارا عقیدہ ایک ہے ہمارا منہج ایک ہے تو یہ تفرقہ کیوں ہوا جب سیاست غالب آئی ہے تفرقے ہو گئے یہ کسی نے کہا سیاست غالب آئی ہے واقعہ گواہ ہے میرے بھائی ایک جماعت سے دوسری تیسری دسویں کب کیسے نکلی اگر سیاست غالب نہ ہوتی تو ایک ہی جماعت ہوتی سیاست متفرق کر دیتی ہے اور قرآن و سنت جوڑتا ہے علم جوڑتا ہے جہالت توڑتی ہے تفرقہ کا باعث ہمیشہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے جب علم میں کمی ہوئی اور منہج میں کمزوری ہوئی تو پھر یہ تو ہونا ہی تھا لیکن جب تک منہج مضبوط سلف میں دیکھ لیں آپ جب ان کا عقیدہ مضبوط تھا منہج مضبوط تھا تو جماعت ایک تھی دوسری نہیں تھی فروع مسائل میں اختلاف ہوتا تھا الگ سے جماعت کوئی نہیں ہوتی تھی سختی بھی برتی جاتی تھی بعض سلف نے بعض محدثین سے کتنی سختی کی ہے کس سے ہمارے سامنے ہے بعض سلف میں سے بعض محدثین امام بخاری کی حدیث کا رد کر دیا تب بھی فرقے نہیں بنے جماعتیں نہیں بنی ایک ہی جماعت تھی کیونکہ حق غالب تھا علم کی روشنی میں ایک ساتھ تھے سب لیکن جیسے ہی زمانہ علم سے دور ہوتا گیا آہستہ آہستہ لوگ بھی اس تفرقے میں پڑھتے گئے اور کئی جماعتیں وجود میں آنے لگی. دیکھیں ہمارا مسئلہ اہل بدعت سے نہیں ہے, 73 فرقوں کے حدیث تو واضح ہے. ہمارا مسئلہ اس ایک فرقے سے ہے, فرقۃ الناجیہ. جو فرقۃ الناجیہ کے دعوے دار ہیں وہ تفرق میں کیوں پڑ گئے ہیں, ہمارا یہ مسئلہ ہے. وہ مسئلہ نہیں ہے, فرقے تو ہوں گے لیکن جو ایک فرقہ حق پر ہے, اگر واقعی حق پر ہے تو ایک کیوں نہیں ہے؟ الا واحدہ ہے نا, واحدہ, دو تین دس تو نہیں ہے نا. یہ واحدہ دس کیسے بن گئی؟ سوال یہ ہے. اب دس میں سے واحد بن سکتی ہے کہ نہیں؟ بن سکتی ہے. ابتدا کو پکڑ لیں, جیسے کہ ائمہ کبار, ائمہ محدثین, علماء تھے, جس طرح سے واپس آ جائے نا, چھوڑ دے اس تفرق کو, چھوڑ دے. ہمارا تو یہی گزارش ہے, ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ ہم لوگوں کو اجتماع ایک طرف بلاتے, کہتے ہیں یہ فتنے باز ہیں, یہ مداخل ہیں, پتہ نہیں کون ہیں یہ لوگ, الگ بندے. ہم تمہیں بلاتے ہیں, اس اجتماعیت کی طرف واپس پلٹو. ایک فرقہ ہے, دو دست نہیں ہیں. کتنی, یہ تو اجتہادی اختلاف ہے. بولے بھائی کون سا اجتہادی اختلاف ہے؟ اللہ کے لیے مجھے کون سا اجتہادی اختلاف ہے؟ امیر تمہارے الگ ہیں, چند تمہارے الگ ہیں, ادارے تمہارے الگ ہیں, دل تمہارے الگ ہیں. سبحان اللہ, ایسی اجتماعیت ہوتی ہے. اجتہادی مسائل میں اختلاف سلف کا بھی تھا. مثالیں پھر سلف کی دیتے ہیں کہ صحابہ میں بھی اختلاف تھا اجتہادی مسائل میں, تو ہم نے کب کہا اختلاف نہیں تھا؟ لیکن دل جڑے ہوئے تھے, جماعت ایک تھی, ایک ہی پلیٹ فارم تھا, ایک ساتھ تھے. اگر کبھی سختی بھی تھی تو اللہ کے لیے تھی, اور جسے سختی کی جر وہ بھی سمجھتا تھا کہ اللہ کے لیے, اسے وہ بھی معاف کر دیتا تھا. آج کون کس کو معاف کرتا ہے؟ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کس طریقے سے جوان لگے ہوئے, ایسے الفاظ واللہ حیران, یعنی شاید اہل بدعت بھی استعمال نہ کرتے ہوں. گالی گلوچ اتر آتے ہیں, تہمتیں لگاتے ہیں, بغض و نفرت کی انتہا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے دل دیکھیں, کیسے دل ہیں یہ؟ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ان ٹیوٹو لوگوں کو پھر سے جوڑ دے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث کے تعلق سے, القذة سے مراد ہی ریشۃ السہم, وتكون متساوی حتى يستعين بها الرامي على اصابۃ الهدف. حذر القذة بالقذة, جو حدیث میں آیا ہے, یہود نصارا کے نقش قدم پر چلنا, ہو بہو برابر برابر. القذة سے مراد شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ تیر کا پر ہے, ریشت پر کو کہتے ہیں, جو چھوٹے پر لگے ہوتے ہیں تیر کے آخر میں, تاکہ آسانی سے جو ٹارگٹ ہے اس پر تیر لگے. فكما ان هذه تشبه هذه فكذلك ما وقع من كفار هذه الامه اشبه بمن قبلهم في الشرك بالله وعباده الاوثان والاصنام. جیسا کہ دونوں پر برابر برابر ہیں, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ اس امت میں بھی ایسے لوگ آئیں گے جو کافروں کے نقش قدم پر چلیں گے جو ان سے پہلے گزرے ہیں, شرک میں اور بتوں اور اوثان کی عبادت میں, جیسے کہ ان لوگوں نے کیا. اس امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو ایسا کریں گے. وکم ان وقع فی الاولین من سب اتباع الانبیاء فکذا وقع فی هذه الامة من الرافضة والخوارج الذين سبوا الصحابة وهكذا كل معصية وكفر وقع في السابقين ساقوا في هذه الأمة. يسكب أولين من يعني بجزر في لوگوں میں سے ایسا ہوا جو انبیاء علیہ السلام کی متبعین کو گالیاں دیتے تھے, برا بلا کہتے تھے, طعنہ زنی کرتے تھے. اسی طریقے سے اس امت میں بھی ایسے لوگ آئیں گے جیسے کہ روافض اور خوارج جو ہیں, انہوں نے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو گالیاں دی ہیں, بلکہ کفر کے فتوے لگائے ہیں, یعنی گالی کی انتہا. کفر کے بعد یعنی کفر سے بڑھ کر کون سی گالی ہے؟ تکفیر کی ہے کہ نہیں روافض نے؟ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ابھی تک؟ کر رہے ہیں. خوارج نے کیا کیا؟ تکفیر کی ہے, تلوار بھی اٹھائی ہے, قتال بھی کیا ہے, اور آج بھی آج کیا کر رہے ہیں خوارج؟ وہی کام کر رہے ہیں, دہشت گردی اور یہ جو فساد ہے کیسے پھیلا ہے یا کس بنیاد پر پھیل رہا ہے, یہی سوچ ہے, یہی فکر ہے تکفیر کرنے مسلمانوں کی. تو اگر سابق امتوں میں سے ایسے لوگ آئے تھے جو انبیاء کے صحابہ کو برا والا کہتے تھے مخالفت کرتے تھے, تو اس امت میں ایسے لوگ آئیں گے, بلکہ اس امت کے لوگ کچھ دس قدم آگے بڑھے, پیچھے نہیں رہے, تکفیر تک پہنچے اور تلوار بھی اٹھائی ہے. وهكذا كل معصية وكفر استركت هر معصية الكفر جهه وقع في السابقين سيقع في هذه الأمة بري خطر راك باتي والله اللي تام سبر ام فرماي ورمي هر شر سمي فوز فرماي فرماتے ہیں کہ ہر معصیت اور کفر جو پہلی امتوں میں واقع ہوا اس امت میں بھی واقع ہوگا. دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث لتتبعن سنن من کان قبلکم. ومن ذلك الحدیث الذي رواه البخاری مرفوعا. دوسری حدیث بھی سن لیں. امام بخاری سے بخاری مرفوعا بیان. مرفوعا سے کیا مراد؟ یعنی سند اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. لا تقوم الساعة قائمت قائم نہیں ہوگی حتى جب تک تطلب اليات نساء دوس حول ذي الخلاصة. نساء دوس کے سرین جو ہلیں گے ذي الخلاصة بت ہے اس کے گرد. ودوس قبیلة في الجنوب في بلاد غامد وزهران. دوس قبیلہ ہے جو جنوب میں واقع ہے جس میں غامد وزهران کے قبیلے رہتے ہیں. فقد وقع في عهد قريب قبل هذه الدولة. عهد قريب من آل سعود کی حکومت سے پہلے کی بات ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں من عبد هذا الصنم اس بت کی عبادت کی گئی اسی جزیر عرب کی بات ہو رہی ہے میرے بھائی. وطاف حوله اور طواف کیا گیا اس بت کے ارد گرد. وسيقع مرة اخرى اور ایسا دوبارہ بھی ہوگا. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ یہ علامات النبوت میں سے ہے کہ ایسے امت میں ہوگا. آج ہوا کہ نہ ہوا ہوا نعوذ باللہ. ایسے لوگ موجود ہیں جو جنہوں نے ایسا کیا. اچھا مزاروں پر کیا ہوتا ہے؟ اچھا علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ سرین کا ہلنا جسم کے حصوں کا ہلنا جو اسے کیا مراد ہے؟ طواف. کہ بتوں کا طواف بھی ہوگا اگرچہ حدیث میں طواف کا لفظ نہیں ہے طواف کا لیکن جو عمل بیان کیا ہے کہ ایسا عمل ہوگا جس میں جسم ہلیں گے. کیسے ہلیں گے؟ چلتے ہوئے طواف کی صورت میں. آج قبروں پہ کیا ہوتا ہے؟ مزاروں میں کیا ہوتا ہے؟ قبر کا طواف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے میرے بھائی؟ ایسے بھیڑ جیسے کہ کعبے کا طواف ہوتا ہے نا مسجد حرام میں. بعض مزاروں پر ایسا ہی کچھ معاملہ ہوتے ہیں نعوذ باللہ من الخذلان. اور اتنی یعنی خشوع اور خضوع کی حالت لوگوں پہ طاری ہوتی ہے شاید اللہ کے گھر کے طواف میں وہ حالت نہ ہو. اور پھر سجدے ہوتے ہیں یعنی جو طواف میں عمرے میں کام ہوتا ہے وہی کام وہاں پہ ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وقال علیہ الصلاۃ والسلام اور حدیث میں لا تقوم الساعۃ حتى يلحق حي من امتی بالمشرکین حتى تعبد في امه الاوثان. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں قائم ہوگی حتی جب تک یلحق حی من امت المشرکین یہاں تک کہ میرے امت میں سے بعض لوگ مشرکوں میں مشرکین سے جا کے ملیں گے. حتی تعبد في امه الاوثان اور جب تک میرے امت میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ اوثان کی عبادت نہیں کریں گے. اچھا صنم وثن میں کیا فرق ہے؟ اسلام و اوثان حدیث میں کیا آیا ہے؟ اوثان. وثن کسے کہتے ہیں؟ سنم وہ بت ہوتا ہے جس خاص شکل میں تراشا جاتا ہے جسے مورتی بھی کہتے ہیں. وثن وہ بت ہوتا ہے جس کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی. پتھر کا ٹکڑا ہے, درخت ہے, پیڑ ہے. قبر کیا ہے؟ سنم ہے, وثن ہے. وثن ہے. دیکھیں الفاظوں کی باریک بھی نہیں دیکھے. سبحان اللہ. قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک میری امت میں سے کہ ایسے لوگ ہوں گے جو مشرکین سے جا کے ملیں گے اور وجہ کیا ہوگی؟ تعبد وحتى تعبد فئام من امتی الاوثان. فئام کئی لوگ, یعنی کم تعداد میں نہیں ہوں گے, کئی لوگ ہوں گے میری امت میں سے اوثان کی عبادت کریں گے. سبحان اللہ. اور قبر پرستی جو ہے اس کے سب سے بڑی مثال ہے. وقد وقع, شیخ صاحب فرماتے ہیں ایسا ہوا اور ہو بھی رہا ہے. عن عائشة مرفوعا اور ایک اور حدیث میں سید عائشہ رضی اللہ عنہا حدیث روایت کرتی مرفوع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزى، دن رات نہیں یعنی قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ لات والعزى کی عبادت نہیں کی جائے گی. وساق هذا كله، شیخ صاحب فرماتے ہیں ویسا ہو کے رہے گا. مسألة، ایک مسئلہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، حدیث یأس الشیطان یعبد فی جزیرة العرب، حدیث میں آیا ہے کہ شیطان مایوس ہوگا کہ اس کی عبادت کی جائے جزیرہ عرب میں. تو پھر شرک کیسے واقع ہو سکتا ہے؟ شرک واقع نہیں ہو سکتا، جزیرہ عرب میں شرک نہیں ہو سکتا نا. اور اس دلیل کو بطور حجت اہل باطل اہل شرک پیش کرتے ہیں کہ شرک واقع نہیں ہو سکتا نا، وہ یہ ثبوت ہے. ایک دفعہ شرک خاتمہ ہوا، اب دوبارہ شرک اس امت میں جنم نہیں لے سکتا، بات ختم ہو گئی ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں هذا يحتج به الجهال، یہ تو جاہل لوگ اسے حجت پکڑتے ہیں. ولیکن هل یأس معصوم، کیا یہ جو مایوسی ہوئی ہے کسی معصوم کی مایوسی ہوئی ہے؟ فهو ليس معصوم قد يأس من الشيء ويحصل، کہ شیطان کا مایوس ہونا اس مراد یہ کہ نہیں کہ ہرگز ایسا نہ ہوگا، اس سے عصمت مراد نہیں ہے کہ کبھی بھی دوبارہ شرک نہیں ہو پائے گا، بلکہ ایسا ممکن ہے. ويحصل فلما ظهر الدين يئس، جب دین ظاہر ہوا تو شیطان مایوس ہوا. ولكن الشرك وقع كما هو مشاهد وقد يرجو شيء ولا يحصل، لیکن شرک واقع ہوا جیسا کہ واقع واضح اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور یہ ممکن ہے کہ چیز کی یعنی تمنا کی جائے لیکن وہ حاصل نہ ہو. وقیل، اور یہ بھی کہا گیا اس کے جواب میں، انه یئس ان یعود کحالهم الاولی تماما، شیطان مایوس ہوا کہ پہلے کی طرح پورے زیر عرب ڈوب جائے شرک کے اندھیرے میں جیسے کہ دور جہلیت میں تھا، یہ ناممکن ہے. تو دوسری توجیہ ہے، لانه سبق طائفۃ من امتی علی الحق، کیونکہ ایک گروہ تو رہے گا حق پہ نا تا قیامت. وقیل، اور تیسرا جواب یہ بھی ہے، بعض علماء نے کہا ان المراد الصحابہ، اس سے مراد صحابہ ہیں کہ صحابہ کبھی بھی شرک نہیں کر سکتے، زیر عرب جب تک صحابہ موجود ہیں تو شرک نہیں ہوگا، جب صحابہ چلے جائیں گے پھر شرک کا ہونا ممکن ہے. یہ روایت المصلین، کیونکہ روایت میں ایک روایت میں کہ نماز جب تک موجود ہے ان سے مراد وال العہد، اور العہد کے لیے المصلین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، جو نمازی میرے زمانے میں موجود جب تک یہ موجود رہیں گے تو جزیر عرب میں شرک نہیں ہوگا کیونکہ شیطان مایوس ہو چکا ہے. ای المصلین الصحابہ، وہ نمازی یعنی جو صحابہ ہیں، لأن اللہ وفقهم ورزقهم العلم، کیونکہ اللہ نے ان کو توفیق دی ہے اور علم سے نوازا ہے. وکل الاجوابات الثلاث صحیحہ، تین میں سے کون سا جواب صحیح ہے؟ تینوں صحیح ہے. تو اسے نوٹ کر لیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کا جواب یعنی تین مختلف طریقوں سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے دیا ہے، اور سب یہ اعمال کے یہ سب علماء کے اقوال ہیں جو شیخ صاحب نے یہاں پہ بیان کیے ہیں. ولمسلم ان ثوبان، امام مسلم روایت کرتے ہیں ثوبان عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ زوا لی الارض، اللہ تعالیٰ نے میرے زمین کو سمیٹ دیا. شیخ صفن زوا ای جمعہا یعنی سمیٹ دیا. فرأیت مشارقہ و مغاربہا و ان امتی سیبلغ ملکہا ما زوی لی منہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ معجزہ ہے یعنی آیت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پوری زمین کو سمیٹ دیا اور اپنی آپ وسلم کو یعنی اپنے آنکھوں سے دکھا دیا. میری امت کا ملک جو ہے وہ مشرق سے مغرب تک پہنچ جائے گا، وہ جہاں تک پہنچنا ہے آپ وسلم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کو سمیٹ دیا. شیخ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں معلم معلم النبوہ، یہ نبوت کی نشانوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ جو فرمایا ہے آپ وسلم نے، فقد وصل ملک هذه الامه الى اقصى المشرق الى الصين والى اقصى المغرب المغرب وطنجه، یعنی اقصى مشرق کیا ہے؟ مشرق کے آخر کہاں جاتی ہے؟ چین. جو مشرق کی بات کرتے ہیں تو چین آخر یعنی ملک ہوتا ہے مشرق میں, اور مغرب کی بات کرتے ہیں تو مغرب طنجہ جو ہے یہ جو ساؤتھ جو نارتھ افریقہ کا جو آخری حصہ ہے, یعنی وہ آخری حصہ سمجھا جاتا ہے سبحان اللہ وہاں تک. وہ ایسا کردار کا شمال ہو جو, اور یہ دین کا پہلے جو شمال جنوب میں کم ہوا لیکن مشرق مغرب میں زیادہ ہوا, وہ واقعی ایسا ہی ہوا ہے. یعنی شمال میں دیکھیں جو یورپ ہے اور یعنی اوپر تک رشیا وغیرہ جو ہے, یا جنوب میں جیسے کہ آسٹریلیا وغیرہ یہ جو ہیں اس میں کم, لیکن مشرق سے مغرب تک دیکھیں یا امت کا پھیلاؤ دیکھ اسلام کا, اگر نقشہ دیکھیں دنیا کا تو کہ شمال سے جنوب اوپر سے نیچے یا سائڈ سے سائڈ نظر آتا ہے, مشرق سے مغرب تک نظر آتا ہے نا سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی نبوت کی علامات میں سے ایک علامت و نشانی ہے, یعنی یہ سچ ثابت ہوا. انی اعطیت الکنزین الاحمر والابیض, مجھے دو خزانے دیے گئے, الاحمر سرخ والابیض سفید. یہ کنوز کسرا و قیصر, قیصر کا جو خزانہ تھا وہ سرخ یعنی سونا, اور کسرا کا جو خزانہ تھا وہ سفید یعنی چاندی. وکان اعظم دولتین, اور یہ دونوں ملک جو ہیں سب سے بڑے ملک تھے اپنے زمانے کے, دولت النصارى والوثنيين, جو نصارى اور وثنيين بت پرستوں کے یعنی ملک تھے. وهذا ما حصل لهذه الامه وقد انفقت كنوزهما في سبيل الله, اور ان کے جو خزانے ہیں یہ اللہ کے راستے میں انہیں خرچ کر دیا گیا. كما اخبر بذلك نبي صلى الله عليه وسلم, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی یعنی ایسا ہوگا. فی عہد عمر و عثمان, اور یہ خزانے سیدنا عمر و عثمان کے زمانے میں ملے. وهذا علم من علام النبوة, اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے ہے. وانی سألت ربی لأمتی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی ہے اپنی امت کے لیے, خاص دعا ہے, ذرا دعا پہ غور کریں. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فاستبيح بيضتهم. شباب باز رحمه الله فرماتے ہیں, یعنی اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو ایک ساتھ قحط سالی سے ہلاک نہ کرنا, یعنی امت فنا نہ ہو, اور کسی دشمن کو مسلط نہ کرنا جو جس کی وجہ سے امت کا خاتمہ ہو جائے مکمل طریقے سے. شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں استبیح بیضتهم البیضۃ مجتمع الحوزۃ والخلاصۃ, بیضہ سے مراد مجتمع یعنی اجتماعیت اور جو خلاصہ ہے. بسنۃ عامۃ سے مراد ای ہلاکا عاما كما جرى لقوم نوح وصالح وغيرهم. قوم نوح میں کیا ہوا, ساری قوم ہلاک ہوئی سوائے چند مومنوں کے, جو اہل ایمان تھے بہت کم تعداد میں تھے. قوم صالح میں کیا ہوا, قوم ہود میں کیا ہوا, تو سب یعنی پوری جو بھی نافرمان تھے جو اہل کفر تھے جو اہل ایمان کے تھے سب ختم ہو گئے ایک جھٹکے میں, ختم ہو گئے. اللہ کے عذاب نے سب کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ یہ جانتے امت میں ایسا ہوگا, شرک بھی ہوگا بدعات بھی ہوں گی اور کچھ لوگ کفر بھی کر بیٹھیں گے اور معصیت بگنا فرمانی بھی ہوگی, تو اللہ تعالیٰ میری امت کو ہلاک نہ کرنا جیسے کہ پچھلی امتوں کے ساتھ ہوا ہے. دیکھیں رحمت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں لأن هذه الأمة آخر الأمم, اب امت آخر امت ہے, اس کے بعد کی امت آنے والے نہیں ہے. ولما جعل الله في نبيه من خير وبركه, جو اللہ تعالی نے اس امت کے نبی میں خیر و برکت رکھی ہے. وستبقى هذه الامه الى قيام الساعه, اور اس امت تا قیامت رہنا ہے. اور دوسری دعا ولا يسلط عليهم عدو من سوى انفسهم, کہ اللہ تعالی ان پر کسی ایسے دشمن مسلط نہ کرنا ان کے علاوہ ان میں سے, یعنی اگر آپس میں ہو تو مسئلہ الگ ہے, بھائی بھائی سے لڑتا تو کتنا فرق پڑتا ہے, دیکھو کوئی باہر سے ایسا طاقتور نہ آئے جو کہ مٹا ہی دروئے زمین سے, کسی اور کو مسلط نہ کرنا. فاستجاب اللہ له, انہیں دعا تو قبول کی ہے. ولیکن قال اللہ, اللہ نے فرمایا حتی یہلک بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. باہر سے تو کوئی ان کو مٹا نہیں سکے گا. واللہ اگر سارے کے سارے مل جائیں, اہل کفر سارے مل جائیں, لوگ روندے روتے ہیں نا جہاد کا, وہ دہشت گردی بھی پھیلی ہے جہاد کے نام, جو فساد کیا ہے, ہے امت ختم ہو جائے گی. امت کیسے ختم ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ امت کا مکمل خاتمہ کوئی کر نہیں سکتا. سارے اہل کفر بھی مل جائیں نہیں کر سکتے. اگر نقصان امت کو ہوگا تو اہل کفر سے نہیں ہوگا, وہ مسلط نہیں ہو سکتے ان پر. اگر ہوگا تو انہی میں سے جو مسلمان ہیں وہ ایک دوسرے کو اتنا نقصان پہنچائیں گے. دیکھیں حدیث کے الفاظ دیکھیں, حتی یہلک بعضہم بعضا, ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے, قتل کریں گے, وہ اسے بعضہم بعضا, اور اسے غلام بھی بنائیں گے, ان کو عورتوں لونڈیاں بھی بنائیں گے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اذا تسلطوا فیما بینہم وتقاتلوا سلطوا علیہم اعداءہم, یعنی جب وہ ایسا کریں گے آپس میں لڑیں گے اور یہاں تک معاملہ پہنچے گا تو پھر دشمن بھی مسلط کر دیے جائیں گے. وہذا ما حصل لما تفرقوا واختلفوا, اور یہ ہوا جب وہ تفرق میں پڑ گئے, اختلاف میں پڑ گئے. طمع فیہم اعداءہم واخذوا ما فی ایدیہم من ازمان طویلہ, تو جو دشمن تھے ان کو تو بہترین موقع مل گیا, آپس میں اتنی جنگیں کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, اور آپس میں انہوں کو چھوڑا نہیں, تو ہم کیوں چھوڑیں؟ دشمن تو جانے تاڑ میں رہتا ہے نا, وہ تو کمزوری دیکھنا چاہتا ہے کہیں سے کوئی کمزوری مل جائے. جب امت کمزور ہوئی تفرقوں کی وجہ سے, آپس میں خانہ جنگی ہوئی, تو باہر کا دشمن بھی مسلط ہوا. لیکن حق یاد رکھیں, مٹ نہیں سکتا حق کبھی, ان اہل حق کبھی مٹ سکتے ہیں. قتل عام ہوگا, قتل غارت ہوگی, کئی مسلمان کو قتل کر دیا جائے گا, لیکن کوئی مٹا نہیں سکتا. تا قیامت طائف و منصور, ایک چھوٹا سا گروہ رہے گا تا قیامت رہے گا, جیسے اگلی حدیث میں ہے. پھر جیسا فرماتے ہیں حدیث کا یہ الفاظ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدْ, جب میں کوئی فیصلہ کر دیتا ہوں تو وہ فیصلہ کبھی رد نہیں ہو سکتا. یہ فیصلہ کس نے کیا ہے کہ مٹ نہیں سکتی امت مکمل طور پر؟ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے. جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے اسے کوئی رد کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا یار. ان کے پاس ایٹمی ہتھیار, ان کے پاس طاقت, ان کے پاس ٹیکنالوجی, جو کچھ بھی ان کے پاس ہو, اللہ کا وعدہ سچا ہے, جب میں کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں تو اس فیصلے کو کوئی رد کر نہیں سکتا. اے ان اللہ اذا امر بشیء وقضاه وقدره لا يرده احد, وقد سبق في علم الله ان هذه الامه ساق فيها الخلاف الخلاف والنزاع, وان دعوته صلى الله عليه وسلم لهم في انهم لا يتقاتلون ولا يتنازعون فيما بينهم لم تستجب, بل منع هذه الدعوه. اللہ تعالیٰ اپنے سابق علم سے اللہ جانتا ہے کہ امت میں یہ ہوگا, تفرقہ بھی ہوگا, قتل و غارت بھی ہوگی, اس لیے دعا قبول نہیں کیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیونکہ یہ ہو کے رہے گا. ولہذا وقع النزاع فی العہد الاول وما بعده, اور اس لیے نزاع پہلے زمانے سے شروع ہوا, جھگڑے شروع ہوئے, چھوٹے چھوٹے جھگڑے تھے. وما بعده, اور بعد میں بھی یہ معاملہ بڑھتا گیا, یعنی كما حصل من التتاری ما حصل بعد ذلك من تسلط العدو علیہم, پھر تتاری آئے, پھر ایسے ایسے جو ہے اور دشمن غالب ہوتے گئے مسلمانوں پر. بسبب عدم تمسک بالحق الوجه الصحیح, وجہ کیا تھی؟ حق کو صحیح تمسک نہیں, کہ حق کو صحیح نہیں تھاما, جیسے کہ تھامنے کا حق تھا. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيْرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيْرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ, اللہ تعالیٰ کی وعدہ ہے کہ کسی قوم میں اس وقت تبدیلی نہیں ہے جب تک کہ وہ قوم خود نہ بدل جائے, یعنی خیر کی طرف اور حق کی طرف. وبه يعلم ان الامه لو اجتمعت على الحق واستقامت وتعاونت, اور اسے یعنی یہ جاننا چاہیے کہ اگر یہ امت حق پر مجتمع ہو جائے اور استقامت کا راستہ اختیار کر لے اور باہمی تعاون بھی قائم ہو جائے, فانها تغلب عدوها, تو دشمن پر غالب ہو جائے گی. واجمع الله له الخير, اللہ تعالیٰ کے لیے خیر کو جمع فرما دے گا. ومتى تفرق وتنازع, اور جب تفرق اور تنازع میں پڑ جائیں گے, طمع فيهم الاعداء وسهل عليهم اخذها والنيل منها, تو دشمن جو ہیں وہ ان پر مسلط ہو جائیں گے اور ان کے لیے آسان ہو جائے گا کہ ان مسلمانوں کو لوٹ لیں اور جو بھی ان کے پاس ہیں وہ لے لیں. وما رواه البرقاني وزاد، وإنما أخاف على أمة الأمة المضلين. البرقاني بتثليث الباء وقال بعضهم وبدون ضم، برقاني يا برقاني، وهذا يفيد خطورة الأمة المضلين. إما مضلين جهين أنك خطرة كبغامه، وهم ولاة السوء، وإنهم يتبعون ويتأثر بهم ويستعان بهم على الباطل، فلذلك خاف على أمته منهم صلى الله عليه وسلم، وهذا يشمل الأمراء والقضاء الظالمين. بوري أئمة زي مراد بوري أمراء، بوري حكمران، بوري قضاة، بوري علماء، سب اسمي شامله. جب گھر کے سربراہ بگڑ جائیں تو گھر میں کوئی خیر باقی نہیں رہتی. چھوٹے سے گھر کی بات کو دیکھ لیں. اب جب بھی مسیح پیمانے پہ چلا جاتا ہے اور جو اولیاء امور ہیں، جو ولی امر ہیں، وہاں تک معاملہ چلا جاتا ہے، جن میں حکمران ہیں اور علماء ہیں، اور جو جوڈیشری سسٹم ہے، اگر اس میں کوئی کرپشن ہو جائے یا خلل پڑ جائے تو پھر یہ شر جو ہے پھیل جاتا ہے، فساد پھیل جاتا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں حدیث کا اگلا حصہ، وَإِذْ وَقَعَ السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر تلوار واقع ہو جائے اس امت پر تو نہیں اٹھے گی تا قیامت. وَهَذَا وَقَعَ وَهَذَا قَدْ وَقَعَ، وَيَ ہوا ہے، وَهَذَا مِنْ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ، وَيَ نبوت کی علامات میں سے ہے. فَإِنَّ بَابَ الْفِتْنَةِ فتح بقتل عمر ثم ازداد بقتل عثمان وزاد الشر. فتنہ کا دروازہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے قتل سے کھلا، اور پھر سیدنا عثمان کے قتل سے جو ہے یہ شر مزید پھیل گیا اور فتنے پھیل گئے. لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من امتي بالمشركين وحتى تعب في امة الاوثان. حديث کا یہ حصہ شیخ صاحب فرماتے ہیں دل على ان شرك سيقع في هذه الامه وقد حصل، شرك واقع ہوگا اور ایسا ہوا ہے. وهذه الوثنيه حصلت في الجزيره وغيرها، اور یہ وثنیت جو ہے بت پرستی جو ہے جزیرہ عرب میں بھی ہوئی اور امت کے باقی حصوں میں بھی ہوئی. سيكون في امتي كذبون 30، حديث کا اگلا حصہ جو ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بھی وهم علامات النبوة، علامات نبوت کی علامات میں سے ہے. وقد وقع كما تنبأ مسيلمه فقتله الصحابه، ایسا بھی ہو کہ 30 لوگ آئیں گے جھوٹے لوگ جو دعوے دار ہوں گے نبوت کے، اور ایسا ہوا جس میں مسلمہ کذاب نبوت کا دعوے دار تھا، فقتلہ الصحابہ، صحابہ نے قتل کیا. والاسود الانسی قد قتل فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے میں ہی قتل کر دیا گیا. وسجاح التمیمیہ، سجاح تمیمیہ نے بھی، یہ عورت ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، میں بھی نبی ہوں، وتابت سبحان اللہ پھر توبہ کر لی. وطليخة الأسدي وقد تاب، طليخة أسدي من بوت كدابا كيا بس نبي توبة كرلي. وغيرهم ورنكي علاوة أوربي، وآخرهم الدجال، لنك آخر من الدجال آيقا الذي يدعي النبوة ثم يدعي أنه رب العالمين قاتله الله. الدجال بيه دعوة كريقا نبوة كي ونبيه، وربير روبية كدابا كريقا الله تعالى وسهلاك كري. وهؤلاء مدعون هم الذين يكون لهم شوكة وصولة وشبهة، ان 30 دجالوں سے مراد یا جھوٹوں سے مراد جو نبوت کے دعوے دار ہوں گے، یہ وہ ہیں جن کے کوئی اثر رسوخ ہوگا، طاقتور ہوں گے، نام والے ہوں گے، کچھ شبہ لے کے آئیں گے. وإلا فمدعون کثیر بعضهم يقوله بجنون وهذيان وغيره، یعنی نبوت کا دعویٰ صرف 30 تو نہیں ہے نا، بہت سے لوگ نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن 30 سے کیا مراد ہے، یہ مخصوص لوگ ہیں جن کے زیادہ اثر ہوگا امت میں، ورنہ تو بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کس نے پاگل پن، کسی کو پاگل پن کے دورے پڑ دیے، اور کوئی یعنی بیتوکی باتیں کر کے اور کم عقلی کی وجہ سے ایسی باتیں کی ہیں. ولا تزال طائفة من امتي على الحق، حدیث کا اگلا حصہ، میری امت میں سے ایک گروہ رہے گا حق پر. هذا من علامات النبوة ايضا، یہ نبوت کی نشانیوں میں سے. وانا بشرى، اور یہ بشارت میں سے. وهذه الطائفة لا تزال الى الان، ويہ گروہ جو ہے یہ ابھی تک بھی موجود ہے. حتى ياتي امر الله، حتى ياتي امر الله، جب تک اللہ تعالی حکم آئے گا، اور استمرار قیامت ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وہی الريح الطيبه، اللہ تعالی حکم وہ اچھی جو ہوا ہے جو چلے گی، اللہ تقبض ارواح المؤمنین، جس سے مؤمنوں کو روح قبض ہوگی، فتقوم الساعة على شرار الناس، بس قیامت قائم ہوگی بدترین لوگوں پر. وقد جاء في روايات، اور بعض روایات میں آیا ہے، طائف منصورہ کے تعلق سے شیخ صاحب فرما رہے ہیں، انہا تكون بالشام، کہ ایک گروہ جو شام میں ہوگا، لیکن ان صح هذا فالمراد احيانا، بعض روایات میں شام کا ذکر ہوا ہے کہ یہ جو طائف منصور ہے شام میں ہوں گے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر یہ صحیح ثابت بھی ہو جائے حدیث، تو اس سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات، ہمیشہ نہیں، وليس دائما ولكن غالبها روايات، ولكن غالبها روايات ضعيفه، غالب جو روایات وہ ضعیف ہیں، وليس لها مكان معين، اس گروہ کا جو طائفہ منصورہ ہے کوئی خاص جگہ نہیں ہے، قد تجتمع وقد تفترق، ایک جگہ مجتمع بھی ہو سکتے ہیں، مختلف ملکوں میں جگہوں میں متفرق بھی ہو سکتے ہیں، وليس في حديث صحيح ما يدل على انها تكون في مكان معين، کسی بھی صحیح حدیث میں یہ دلیل نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ پر یہ اکٹھے ہوں گے. میں دیکھو حدیث کو کچھ حصہ رہتا نہیں کہ حدیث کا. جی ہاں، تقریباً شیخ نے پوری حدیث بیان کر دی ہے، تو اس سے یہ واضح ہوا، جیسا کہ شیخ حسن نے تبویر کی ہے، کہ اس امت میں سے بعض ایسے لوگ آئیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، کہ شرک میں مبتلا ہوں گے، شرک کر بیٹھیں گے، اور کسی سے مخفی نہیں جو آج امت کا حال ہے، الا ما رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، قبر پرست بت پرست عروج پر ہے، اور مزارات آباد کیے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ گھر جو ہے وہ ویران ہے، بہت کم نمازی آپ کو نظر آئیں گے، خصوصی تو فجر کی نماز میں دیکھ لیں کہ کتنے نمازی ہوتے ہیں، یعنی بعض مساجد میں اللہ رحم ہم سب پہ رحم فرمائے، دیکھے گا کہ مؤذن ہے اور امام ہے، اور کوئی ایک شخص آ جاتا ہے تیسرا شخص، اور بعض اوقات یعنی ایک امام کہہ رہا تھا، تو یعنی کوئی سال پہلے پاکستان میں کہتا ہم اذان دیتے ہیں، میں اور مؤذن، میں اور اذان دے رہا تھا صرف، تو ہم دو لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہ حال ہے، اللہ کے گھر ویران ہیں، اور مزارات میں دیکھیں بعض لوگ یعنی ایک دوسرے کو کچل دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو بگڑی ہے یہ اسی مزار پہ جا کے بنے گی، ہماری جو مصیبتیں ہیں اسی مزار والے سے ٹلیں گی، اور اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ اس سے غافل ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اور ہمیں شرک بدعات و خرافات سے محفوظ فرمائے، اور امت کو پھر سے توحید و سنت پر جمع فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.